وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتے ہیں اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. اللہ ہی وہ ہے کہ جنہوں نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. اگر آپ اے نبی ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے، اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے. سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہی پر الٹ پڑے گا. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے کفیل اور ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات جو چھوٹی بڑی یا خشکی و تری میں ہیں ان سب کے رزق کے ذمہ دار ہیں. وہی ان کے چلنے پھرنے، آنے جانے اور ٹھہرنے رہنے سہنے اور جائے موت اور رحم میں رہنے کی جگہ کو جانتے ہیں. ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اس جگہ مفسرین کے اقوال ذکر کیے ہیں، واللہ اعلم. یہ تمام ماجرا اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لکھا ہوا ہے، اور وہی کتاب اس کی تفصیل بیان کرتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، یعنی روئے زمین پر چلنے والے جانور اور پرندے جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں سب کے سب تمہاری جیسی ہی امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کوئی چیز لکھنے سے نہیں چھوڑی، یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف اکٹھے ہوں گے. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، یعنی غیب کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں اور انہیں اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا. جو کچھ دریا اور جنگل میں ہے اسے بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور جو پتا جھڑتا ہے اللہ کے علم میں ہے. زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا اور تر و خشک میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیوں اور عرش کا بیان. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. آسمان و زمین کو اللہ نے صرف 6 دن میں پیدا کیا ہے. اس سے پہلے اللہ کا عرش کریم پانی کے اوپر تھا. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمیم تم خوشخبری قبول کرو. انہوں نے کہا، خوشخبریاں تو آپ نے سنا دی، اب کچھ دلوائیے. رسول اللہ نے فرمایا، اے اہل یمن تم قبول کرو. انہوں نے کہا، ہاں ہمیں قبول ہے. مخلوق کی ابتدا تو ہمیں سنائیے کہ کس طرح ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ لکھا. راوی حدیث عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے اتنا ہی فرمایا تھا جو کسی نے آ کر مجھے خبر دی کہ تمہاری اونٹنی زانوں کھلوا کر بھاگ گئی. میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا، پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا بات ہوئی. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے، اللہ تھے اور اللہ سے پہلے کچھ نہ تھا. ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے ساتھ کچھ نہ تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے ہر چیز کا تذکرہ لکھا، پھر آسمان و زمین پیدا کیا. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ایک حدیث قدسی لائے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے دوں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ پر ہے یعنی بھرا ہوا ہے، دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں لاتا، خیال تو کرو کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے اب تک کتنا خرچ کیا ہوگا، لیکن تاہم اللہ کے داہنے ہاتھ میں جو تھا وہ کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کے ہاتھ میں میزان یعنی ترازو ہے، اللہ تعالیٰ اسے جھکاتے اور اونچا کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، ابو رزین لقیت ابن عامر ابن منتفق العقیلی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مخلوق کی پیدائش کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا، عماء میں، نیچے بھی ہوا اوپر بھی ہوا، پھر عرش کو اس کے بعد پیدا کیا۔ یہ روایت ترمذی کتاب التفسیر میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے اس سے پہلے عرش اللہ کا پانی پر تھا۔ وہب، دمرہ، قتادہ، ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ابتدائے مخلوق کس طرح ہوئی۔ ربیع ابن انس کہتے ہیں، اللہ کا عرش پانی پر تھا، جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس پانی کے دو حصے کر دیے، آدھا عرش کے نیچے، یہی بحر مسجور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بوجہ بلندی کے عرش کو عرش کہا جاتا ہے۔ سعد طائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرش سرخ یاقوت کا ہے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اسی طرح تھے جس طرح اللہ نے اپنے نفس کریم کا وصف کیا، اس لیے کہ کچھ نہ تھا، پانی تھا، اس پر عرش تھا، عرش پر ذو الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ تھے، ذو العزت والسلطان، ذو الملک والقدرت، ذو العلم والرحمت والنعمہ، جو چاہے کر گزرنے والے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد خالق و مولا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش تمہارے نفع کے لیے ہے، اور تم اس لیے ہو کہ اسی ایک خالق اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یاد رکھو تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں باطل پیدا نہیں کی، یہ گمان تو کافروں کا ہے اور کافروں کے لیے آگ کی ویل ہے۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے انسانوں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث یعنی بیکار میں یوں ہی پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ اللہ جو سچے مالک ہیں وہی حق ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش کریم کے رب ہیں۔ اور سورہ داریات کی آیت نمبر 56 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، انسانوں اور جنوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، وہ اللہ تمہیں آزما رہے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل والے کون ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل والے کون ہیں، اس لیے کہ عمل حسن وہ ہوتا ہے جس میں خلوص ہو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہو، ان دونوں باتوں میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو وہ عمل بیکار اور غارت ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ انہیں کہیں کہ تم مرنے کے بعد بھی جینے والے ہو، جس خالق نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کریں گے، تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم اسے نہیں مانتے، حالانکہ قائل بھی ہیں کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ ہی تو ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ شروع جس پر گرا نہ گزرا، اس پر دوبارہ کی پیدائش کیسے گرا گزرے گی؟ یہ تو بنسبت اول بار کے بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ ہی نے پہلی پیدائش شروع میں کی، وہی دوبارہ پیدائش کریں گے، اور یہ تو اللہ پر نہایت ہی آسان ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم سب کا بنانا اور مار کر جلا دینا مجھ پر ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جان کا۔ لیکن یہ لوگ اسے نہیں مانتے تھے اور اسے کھلے جادو سے تعبیر کرتے تھے، کفر و عناد سے اس قول کو جادو کا اثر خیال کرنے لگ جاتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عذاب و پکڑ کو ان سے کچھ مقرر مدت تک کے لیے مؤخر کر دیں تو یہ اسے نہ آنے والا جان کر جلدی مچانے لگتے ہیں کہ عذاب ہم سے مؤخر کیوں ہو گئے. ان کے دل میں کفر و شرک اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اس سے چھٹکارہ ہی نہیں ملتا. امت کا لفظ قرآن و حدیث میں کئی ایک معنی میں مستعمل ہے, اس سے مراد مدت بھی ہے. اس آیت میں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 میں وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ یہی معنی میں ہے. امام و مقتدا کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں فرمایا امتن قانتن, یعنی ابراہیم علیہ السلام امام اور مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں. ملت اور دین کے بارے میں بھی یہ لفظ آتا ہے, جیسے مشرکوں کا قول جس کا ذکر اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 12 میں فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امہ, یعنی مشرکوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت اور دین پر پایا ہے. اور جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں اللہ کا فرمان وجد علیہ امتن, یعنی پایا انہوں نے ایک جماعت کو. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ, یعنی ہم نے تحقیق ہر جماعت کی طرف ایک رسول بھیجا. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ, یعنی ہر جماعت کے لیے ایک پیغمبر ہوا کرتا ہے. ان آیتوں میں امت سے مراد کافر مؤمن سب امتیں ہیں, جیسے مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا جو یہودی اور نصرانی میرا نام سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے. ہاں تابعدار امت وہ ہے جو رسولوں کو مانے, جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتن, اور صحیح بخاری نیز مسلم کی حدیث میں ہے میں کہوں گا امتی امتی, یعنی اے اللہ میری امت میری امت. اسی طرح امت کا لفظ فرقے اور گروہ کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے, جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 میں اللہ کا فرمان وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ. اور جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں اللہ کا فرمان مِن اہل الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ, کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو قائم ہے حق پر.